Voilà. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے والے مضمون کو مؤکد انداز میں بتلانے کے لیے قسم کھائی. فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے بات نہ کرنے لگے. قیامت تک اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جنگل کے درندے انسانوں سے بات نہ کرنے لگے. دیکھو، یہ عجوبہ ہوگا دنیا میں کہ انسان اور عام جانور اور عام انسان بات کرے، باقی خاص انسان کا جانور سے کلام کرنا ثابت ہے. جیسے قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے، جانوروں سے بات چیت کی، اور جانوروں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات چیت کی. اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ اونٹ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرنے کے لیے آیا کہ میرا آقا مجھ سے کام پورا لیتا ہے اور میرا حق ادا نہیں کرتا ہے. تو خاص خاص انسانوں سے جانوروں کا بات کرنا یہ تو نص سے ثابت ہے، لیکن یہاں مراد ہے روایت میں عام، یعنی عام انسانوں کے ساتھ جنگل کے جانور بات کرنے لگیں گے، گویا کہ دنیا کے اندر عجائبات پیش آئیں گے. قیامت کی نشانیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عجائبات ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جانور انسان سے بات کرے، درندے بات کرے، یہ عجائبات میں سے ہوگا. اور آپ کے علم کے لیے بتلا دوں، اس طرح کا پرندہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مینا، ایک خاص قسم کی مینا ہوتی ہے. وہ جو ہے 8 سال کے بچے جتنی عقل اس میں ہوتی ہے، اور وہ کلام کرتا ہے انسان سے. میں نے انگلینڈ میں، امریکہ کے، کینیڈا کے اندر دیکھا ہے، لوگ باقاعدہ پالتے ہیں اس کو. ایک صاحب نے اس کی قیمت $2,000 بتلائی کہ ہم نے $2,000 کے اندر یہ پرندہ خریدا ہے. اور وہ عجیب ہے، آپ جو ہے اس وقت بول رہے ہیں تو پوری تقریر وہ سنے گا، اور سن کر کے پھر جو ہے آپ کہے چلو سناؤ تو پوری تقریر سنائے گا وہ. آپ کسی اس کے گھر میں گئے تو ہر آنے والے مہمان کو سوال کرے گا، خیریت ہے، چائے لیں گے، ٹھنڈا پئیں گے، ناشتہ کریں گے، کھانا کھائیں گے. باقاعدہ وہ پرندہ کلام کرتا ہے، ہم نے سنا ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں، ہم نے خود اس تجربہ کیا ہے. تو اس طرح کے پرندے تک تو پہنچ گئی دنیا، لیکن حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ درندے بھی آگے آنے والے زمانے کے اندر عام انسانوں سے کلام کرنا شروع کریں گے. یہاں تک کہ انسان کلام انسان سے بات چیت کرے گا, چابک کوڑا, کوڑے کا کوڑا چابک کا, سوت کے معنی کوڑا, ازبتن, یعنی انسان پہلے زمانے کے اندر کوڑے مارے جاتے تھے قاضیوں کی عدالت میں. تو کوڑے میں بھی دو چیز ہوتی ہے, ایک لکڑی, دوسرا اس کے ساتھ چمڑے کا پٹا. تو کہا یہ جو چمڑے کا پٹا ہوگا کوڑے کا, وہ بھی بولنے لگے گا, وہ بھی کلام کرے گا کہ میرے ذریعے سے اتنے کوڑے مارے گئے, میرے ذریعے سے اتنے لگے, اتنی زور سے لگا, اتنی آہستہ سے لگا. عجیب زمانہ آ جائے گا. یعنی کیا مطلب ہوا, جامد چیزیں بھی حیوان کی طرح کلام کرے گی. اب یہ شے جامد ہے, یہ کلام نہیں کرتی ہے. کوڑے کا بھی یہی حال ہے, کوڑے کے چمڑے کا بھی یہی حال ہے. تو وہ فندہ جو باندھا جاتا ہے کوڑے کے ساتھ اور اسی طریقے سے چابک کے ساتھ, وہ بھی انسان سے کلام کرنے لگے گا. اور چپل کا تسمہ, جوتے کا تسمہ, یہ بھی انسان سے کلام کرنے لگے گا. یعنی جامد اور غیر زی روح, یعنی ظاہر کے اندر جو چیز غیر زی روح نظر آوے وہ بھی جو ہے زی روح کی طرح کلام کرنے لگے گی. اور اس کی ران خبر دے گی اس چیز کی جو اس کے گھر والوں نے اس کے گھر سے باہر جانے کے بعد انجام دیا. یعنی ران کو بھی گویائی حاصل ہو جائے گی. یعنی نعوذ باللہ آدمی کے گھر سے باہر جانے کے بعد اگر بیوی نے کسی سے ناجائز کام کیا ہے پرائے مرد کو بلا کر کے, تو ران کو زبان ہوگی اور بولے گی کہ تیری بیوی نے ابھی یہ تیری گھیرا زیری کے اندر کیا تھا. اور لگتا ایسا ہے کہ غیر زی روح کا زی روح کی طرح کلام کرنا یہ بالکل دنیا کے آخری دور کے اندر ہوگا. اور آج کے زمانے کے اندر تو اس کی بے شمار مثالیں ہیں. غیر زی روح کی طرح کلام کریں, یہ ریکارڈر کو دیکھ لو کہ ابھی یا ریکارڈنگ کر لیا, یا اس میں ایک چپ لگا دی, یا کہ اس کے اندر فلوپی لگا دی, یا اس کے اندر پین ڈرائیو لگا دی, یو ایس بی لگا دی, تو اب وہ بولنا شروع کرتا ہے. کتنا بولتا ہے, گھنٹوں کے گھنٹوں بولتا ہے. 10,000 گھنٹے کی کیپیسٹی, 7,000 گھنٹے کی کیپیسٹی, اسی میرے موبائل میں ریکارڈر ہے اس میں 7,500 گھنٹے کی کیپیسٹی ہے ایک ریکارڈر کی. تو اب 7,500 گھنٹے کے مقدار کا اس کے اندر آپ قرآن کی تلاوت رکھ دو, حدیث کی تلاوت رکھ دو, پھر اس کو رکھ دو بولنے کے لیے, تو بولتا رہے گا, مسلسل چلتا رہے گا. تو گویا کہ یہ سب ابتدا ہے دنیا کے اندر کہ غیر زی روح بھی زی روح کی طرح کلام کرے اور بولنے لگ جاوے. آپ کی معلومات کے لیے دیکھنا ہو تو پھر آ جانا گھر پر, یہ آج کی تازی بات نہیں ہے. کئی سال پہلے جب ہمارا کینیڈا کا پہلا سفر ہوا تو مجھے اور حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم کو وہاں ایک آدمی نے ایک عجیب ہدیہ دیا, چھوٹا سا تحفہ. وہ تحفہ کیسا, سیاہ ستہ, بخاری مسلم ترمیزی ابو داؤد نسائی سب کی حدیثیں, قرآن کئی کئی قرا کی زبان سے, دوسرے تجوید کے قواعد, لغات, یہ سب چیزیں اس مشین کے اندر ہے. آپ جو عبارت سننا جاؤ بٹن دباتے جاؤ سنتے جاؤ, پوری پوری بخاری پوری پوری مسلم اس کے اندر محفوظ ہے. اس کی لغات بھی ہے, اس کے واحد جمع سب اس کے اندر ہے, چھوٹی سی مشین کے اندر. بس بٹن دبانے کا, بھائی کون سا, تو کہا آپ کتاب الفتن شروع کرو, تو وہ کتاب الفتن شروع کرو, حدیث کی عبارت پڑھنا شروع کر دے گا. تو یہ آن لائن سبق میں تو بہت آسانی, اگر طالب علموں کو عبارت نہیں پڑھنا ہو تو وہ مشین لگا دے, وہ عبارت بھی پڑھتا رہے گا, کتنی سہولت ہو جائے گی. چلو,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآیات، الآیات کا مطلب ہے قیامت کی نشانیاں، الف لام کی وجہ سے معرف ہو گیا، قیامت کی نشانیاں یہ 200 سال کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوگی، 200 سال کے بعد اس کا ظہور شروع ہوگا۔ کیا مطلب قیامت کی نشانیوں کا 200 سال کے بعد ظہور شروع ہوگا؟ نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت عطا کی گئی 40 سال کی عمر میں، اس وقت سے 200 سال گن لو۔ حضور کو عطائے نبوت کے 200 سال کے بعد، گویا ہجری سن شروع ہوا عطائے نبوت کے 13 سال کے بعد ہجرت شروع ہوئی، تو گویا جو ہجری سن چل رہا ہو اس میں 13 سال ملا دو، ہجری سن جو اس میں سے 13 سال کم کر دو۔ مثال کے طور پر سن 187 ہجری میں، سن 187 ہجری کے اندر ہم 13 سال ملائیں گے تو حضور کی بعثت کے 200 سال ہو گئے، چونکہ بعثت کے 13ویں سال پہ ہجرت فرمائے۔ اب سن 187 ہجری ہوئی جب، اس میں اگر آپ 13 سال ملا دو تو حضور کی بعثت کے 200 سال ہو گئے، تو سن 187 ہجری سے دنیا کے اندر گویا کہ قیامت کی علامتیں شروع ہو گئی۔ ایک مطلب اس حدیث کے ٹکڑے کا یہ، دوسرا مطلب دیکھو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 200 سال گن لو، ہجرت سے 200 سال گنے تو مطلب یہ ہوگا کہ 200 ہجری جب مکمل ہو جائے گی اور 201 شروع ہوگی تو دنیا کے اندر قیامت کی نشانیوں کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ تیسرا مطلب، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک سے 200 سال گن لو، اور وفات مبارک ہے سن 11 ہجری کے اندر، وفات مبارک ہے سن 11 ہجری میں، تو گویا 211 ہجری سے دنیا کے اندر قیامت کی علامتیں شروع ہو جائے گی۔ کیا عجیب بات فرمائی، پہلے قول کے مطابق 187 ہجری سے، دوسرے قول میں 201 ہجری سے، تیسرے قول میں 211 ہجری سے دنیا میں علامت قیامت شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ لینے کا کہ قیامت کا مقدمہ بنے ایسے فتنے شروع ہو جائیں گے جو فتنے قیامت کا مقدمہ بنے۔ اور ایک عجیب مطلب بادشورا نے لکھا ہے، وہ یوں لکھنا چاہتے ہیں کہ الف اول کے بعد 200 گنو، الف اول یعنی حضور کی وفات مبارک کے 1000 سال گزرنے کے بعد کے 200، حضور کی وفات مبارک کے 1000 سال گزرنے کے اوپر کے 200۔ گویا اب خلاصہ کیا ہوا، 1200 ہجری کے بعد دنیا میں قیامت کی علامتیں شروع ہو جائے گی۔ پانچواں قول، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شریف بیان فرمائی اس وقت سے 200 سال گن لو، اور حضور نے کب بیان فرمائی کہ اس وقت تو ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے لیکن جب سے فرمائی تب سے 200 سال گن لینے کے، اس وقت سے دنیا میں قیامت کی علامتیں شروع ہو جائے گی۔ دیکھو اس سے مراد لینے کا علامات بعیدہ، کہ قیامت کی دور کی علامتیں، اس لیے کہ خود حضور کا وجود بھی تو قیامت کی علامت ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، گویا کہ بہت پہلے قیامت کی علامتیں شروع ہو چکی۔ جی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کالے جھنڈوں کو دیکھو کہ وہ خراسان کی طرف سے آ رہے ہیں. اب یہاں یاد رکھنا, کالے جھنڈوں سے مراد ہے جو اوپر ایک روایت گزری تھی جس میں آیا تھا کہ حارث یا حراس نام کے ایک امیر ظاہر ہوں گے اور ان کے لشکر کے کمانڈر ان چیف منصور ہوں گے. تو شرا کہتے ہیں کہ وہی منصور کا لشکر جو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے آئے گا, اسی لشکر والوں کے پاس کالے کالے جھنڈے ہوں گے. اس کا تعلق اس حدیث کے ساتھ ہے کہ منصور کی کمانڈری کے اندر جو لشکر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے آئے گا, اس لشکر والوں کے پاس علامت کے طور پر جھنڈے کیسے ہوں گے؟ کالے کالے رنگ کے ہوں گے. اور یہ لشکر آئے گا خراسان کی طرف سے, اور یہی ماوراء النہر اور یہ سب علاقہ خراسان کی طرف سے آئیں گے. تو جب وہ کالے جھنڈے والے آنے لگے تو تم جو ہے ان کی طرف متوجہ ہو جانا. فاتوہا, یہ عام لوگوں کا خطاب ہے کہ عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو جائے, ان کی مدد کرنے لگے, ان کا ساتھ دینے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ اس لشکر میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے. اس لشکر کے اندر اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے. دیکھو اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کالے جھنڈے والوں کا لشکر منصور کی کمانڈری میں حارث کی امارت کے اندر وہ لشکر آئے گا حضرت امام مہدی کی مدد کرنے کے لیے, تو یہ لوگوں تم بھی اس لشکر میں شامل ہو جانا, پیچھے مت رہنا. چونکہ وہ لشکر جو ہے اچھے کام کے لیے آ رہا ہے, بھلے کام کے لیے آ رہا ہے, اور ہر بھلے کام میں تعاون کرنا چاہیے, تو تم بھی شامل ہو جانا. اور بعض حضرات نے جو ہے اس کا مطلب ایک دوسرے انداز میں بیان کیا کہ المہدی سے مراد لے لو لغوی معنی, مہدی معروف حضرت مہدی محمد ابن عبداللہ نہیں, بلکہ مہدی لغوی معنی میں لے لو. اب لغوی معنی میں لیں گے تو کیا معنی کریں گے؟ ہدایت یافتہ اور دوسرے کو ہدایت دینے والا. تو اس صورت میں اس حدیث شریف کا ایک مستقل مضمون ہو جائے گا. کیا مضمون ہو جائے گا؟ کہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈوں والوں کا لشکر آئے گا, اور اس لشکر کا امیر کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا, بلکہ اس لشکر کا امیر ایک بڑا ہدایت یافتہ آدمی, نیک صالح آدمی, صحیح راستہ بتانے والا آدمی ہوگا. لہذا تم اس لشکر کے امیر کی اطاعت کر لینا. اس صورت میں مستقل ہو جائے گا کہ خراسان کی طرف سے ایک لشکر آئے گا, اور لشکر والوں کی علامت کیا ہوگی؟ کالے کالے جھنڈے. اور اس لشکر کا امیر کیسا ہوگا؟ مہدی, یعنی ہدایت یافتہ آدمی ہوگا, دوسروں کو ہدایت دینے والا ہوگا. وہ حضرت محمد ابن عبداللہ وہ مراد نہیں, بلکہ کوئی عام امیر, نیک صالح, اللہ والا, راہ حق بتانے والا, وہ اس کے اندر امیر ہوگا. لہذا اس امیر کی تمہیں اطاعت کرنی چاہیے اور اس کے لشکر کی مدد تمہیں کرنی چاہیے. یہ مطلب لینا یہ زیادہ اچھا اس لیے ہے تاکہ وہ روایت جو پیچھے گزر چکی کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حرم میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں, اس کے ساتھ تعارض نہ ہوئے. اس لیے کہ بظاہر روایت میں تعارض ہو جاتا ہے کہ یہاں یوں فرمایا کہ خراسان سے لشکر آئے گا, اور پیچھے روایت گزری اور بھی متعدد روایتیں ہیں کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا حرم کے اندر, بیعت بھی ہوگی حرم کے اندر, اور یہاں آیا خراسان, تو ظاہر میں تعارض ہو جاتا ہے. لہذا اس تعارض کا حل یہ ہے کہ مہدی کو لغوی معنی میں لے لو, گویا کہ ایک مستقل کوئی نیک صالح اللہ والے کا لشکر آئے گا کالے جھنڈوں کے ساتھ, تو کہا تم اس کی اطاعت میں فرما برداری کے اندر تم لوگ لگ جانا, اس میں شامل ہو جانا, ان کی مدد کر لینا. اور پہلی صورت میں وہ مطلب لینے کا, अगर मेहदी से इमाम मेहदी मुराद लेवे तो क्या मतलब लेने का कि हारिस की अमारत में मंसूर की कमांडरी में एक लश्कर जो आएगा मावराउन नहर से हजरत मेहदी की मदद करने के लिए तो उस मेहदी की मदद के लिए आने वाले लश्कर में तुम लोग भी शामिल हो जाना। दोनों मतलब अलग अलग है। चलो हजरत अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत अली रदी अल्लाहु ताला उन्होंने अपने बेटे हजरत हसन रदी अल्लाहु ताला अन्हों को देखा और इरशाद फरमाया कि मेरा बेटा ये सरदार है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम सरदार रखा है। यानी खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने नवासे हजरत हसन रदी अल्लाहु ताला अन्हों को सरदार का लकब दिया है। وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ इनकी पुष्ट से एक आदमी निकलेंगे जिन आदमी का नाम तुम्हारे नबी वाला नाम होगा यानी हजरत मेहदी मोहम्मद और वो बाप की तरफ से हसनी युश्बिहुहु फिल खुलूकी वो अखलाक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होंगे यानी हजरत मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के अखलाक उनकी आदतें कैसी होगी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी। लेकिन जाहिरी शक्ल सूरत में हुजूर के मुशाबे नहीं होंगे, जाहिरी शक्ल सूरत में हुजूर के मुशाबे नहीं होंगे। लेकिन यहां ये बात याद रखने की कि बाज एतबार से हुजूर से मुशाबे नहीं होंगे, बाकी बाज एतबार से जाहिरी शक्ल सूरत में भी हुजूर के मुशाबे होंगे। तो गया कि हजरत मेहदी अखलाक में हुजूर के नक्शे कदम पर चलेंगे, बाकी हजरत मेहदी की शक्ल सूरत जो होगी वो कुछ कुछ हुजूर से मिलती होगी और कुछ कुछ जरा अलग थलग होगी। तो बास चीजों में हुजूर की मिलती जुलती शक्ल सूरत और बास चीजों के अंदर हुजूर से उनकी शक्ल मिलती नहीं होगी। ये हदीस शरीफ का खुलासा कर लो ताकि दूसरी रिवायतों से तारुज न होवे। सुम्मा ज़कर किस्सा फिर जो है वो जुमले इरशाद फरमाए जो दूसरी रिवायतों में है, क्या कि मेरा वो बेटा मेहदी जमीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे। जी मिन सीनी उमर जी صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق ألف مئة ستمائة منها في البحر وأربعمائة في البر فإن أول هلاك هذه الأمة الجراد فإذا هلكت الجراد تتابعت الأمم كنظام السلك رواه البيهقي في شعب الإيمان. حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں وفات ہوئی اس سال میں ٹڈیاں غائب ہو گئی۔ حضرت عمر کی شہادت جس سال ہوئی اس سال جنگلوں میں مدینہ میں ٹڈیاں غائب ہو گئے، ٹڈیاں ہی نہیں دکھتی، حضرت عمر ابھی حیات تھے۔ فہتم بذالک ہمن شدیدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا غم لاحق ہوا، टेंशन लाहिक हो गया कि कहीं टिड्डियां बिल्कुल खत्म तो नहीं हो गई, इसलिए कि टिड्डियां भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। आपको मालूम है ना कि दो चीजें जबा किए बगैर खा सकते हैं, कौन कौन सी? जी मछली और टिड्डी, अस्समक वल जराद, के दो चीजें जबा किए बगैर खा सकते हैं, मछली और टिड्डी। और टिड्डी जो है ना बहुत मुकव्वियात में से है, ये तो हम लोगों ने खाना छोड़ दिया, वरना लोग खाते हैं अभी भी उसको, अरब के इलाकों में, अफ्रीका के इलाकों में टिड्डी पकड़ के खा जाने के, ऐसे ही तो बहुत हेल्थी है, एनर्जी है, प्रोटीन है, विटामिन है उसके अंदर, तो ये एक नेमत है जो बगैर जबा किए हुए खाई जाती है और इंसान के लिए मुकव्वियात में से है, तंदुरुस्ती उसके अंदर है। अब टिड्डियां ही गायब, कहां गई सारी टिड्डियां? तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा गम हुआ कि भाई ये टिड्डियां कहां चली गई सब की सब, एक नेमत। फबअसा इलल यमनी राकिबन, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तहकीक के लिए यमन की तरफ एक सवार को भेजा कि भाई सवार भेजो ताकि मालूम करे कि टिड्डियां कहां चली गई, और एक सवार को इराक के इलाके की तरफ भेजा और एक सवार को मुल्के शाम की तरफ भेजा। मालूम हुआ कि उस जमाने के अंदर जानवर और परिंदों के ऊपर भी बाकायदा निगरानी होती थी, जैसे कि अब हुकूमतों के शोबे होते हैं, वो गिनवाते हैं शेर कितने हैं, चीते कितने हैं बाकायदा। बल्कि अपने यहां गुजरात के अंदर शासन गिर के शेरों के तो वो कान के ऊपर डिजिटल चिप लगाई गई है, जिसके जरिए से उनकी नकलो हरकत भी हुकूमत की मालूमात में रहती है। तो ये तरीका हजरत साहबा का जारी किया हुआ है। हजरत उमर ने बाकायदा टिड्डियों की तहकीक के लिए आदमी रवाना किए कि जाओ, एक को शाम भेजा, एक को इराक की तरफ भेजा, एक को यमन की तरफ भेजा। अब ये जाने वाला सवाल कर रहा है टिड्डी के बारे में, हल उरिया मिनहु शैआ, किसी ने देखी भाई कोई टिड्डी? एकाध दो टिड्डियां किसी को दिखी विखी हो तो बतलाओ, रिपोर्ट दो। फअताहुर राकिबुल लदी मिन क़िबलिल यमनी, तो जिस सवार को हजरत उमर ने यमन की तरफ भेजा वो सवार आया, बिकब्ज़तिन मुट्ठी भर करके, या एक कोई पिंजरे विंजरे में बंद करके, यानी कि बहुत सारी टिड्डियां लेकर के आया। फनशरहा बैन यदई, लाकर हजरत उमर के सामने फैला दी, लो हजरत में यमन के इलाके की तरफ से पकड़ के ले आया, पकड़ के ले आया उसको। फलम्मा रआहा उमर कब्बरा, जब हजरत उमर ने टिड्डियां देखी तो अल्लाहु अकबर का नारा लगाया खुशी से, ओहो अल्लाह की नेमत आ गई, अल्लाह की नेमत आ गई, अल्लाह की नेमत आ गई। तो ये भी एक सीखने की चीज है कि कोई ऐसी नेमत जो मफकूद हो गई थी वो पावे तो उस वक्त पर अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि नेमत मफकूद थी अब हासिल हो गई। फिर फरमाया कि मैंने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इरशाद फरमाते हुए सुना, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल खलक अल्फ उम्मा, अल्लाह ताला ने 1000 किस्म के जानवर पैदा फरमाए, अल्लाह ताला ने 1000 किस्म के, उम्मत के माने हैं जींस, जैसे कुरान में है ना इल्ला उममुन अम्सालुकुम, पढ़ो ऊपर से, वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अम्सालुकुम, दाब्बा और परिंदा दोनों के लिए कहा गया, इल्ला उममुन अम्सालुकुम, कि वो भी तुम्हारी तरह अल्लाह की एक मखलूक है, अल्लाह ने उनको भी तकवीनी हिदायत अता फरमाई है। तो ये मखलूक परिंदे जानवर ये भी इंसान की तरह अल्लाह ताला की तरफ से मखलूक है और तकवीनी हिदायत उनके लिए भी है। आता कुल्ल शैइन खल्कहु थुम्मा हदा, यहां हिदायत से मुराद हिदायत तशरी नहीं है, बल्कि इस आयत में हिदायत से मुराद हिदायत तकवीन मुराद है, तो गोया कि ये भी तुम्हारी तरह। तो अल्लाह ताला ने जानवरों में से 1000 किस्में जींस पैदा की है, 600 उनमें से समंदर में और 400 उसमें से दुनिया के अंदर है। अब अंदाजा लगाओ कि जमीन से ज्यादा समंदर में, तो समंदर में कैसी अजीब अजीब मखलूकात होगी अल्लाह ताला की। तो वो सब मखलूकात जो है समंदर के अंदर है, आदमी देखे तो हैरान रह जाता है। वहां बारबाडोस के समंदर में सबमरीन का टूर होता है, तो सबमरीन में बिठा करके दूर दरिया में नीचे ले जाते हैं। अब बैठे बैठे आप देखो दरिया के नीचे बैठ करके अजीब अजीब मछली के अलावा, मछलियां भी और मछली के अलावा दूसरे जानवर भी अजीब अजीब किस्म के, कभी हमने देखे नहीं सोचे नहीं ऐसे वो दरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर अंडमान के समंदर के अंदर भी वो हाफ सबमरीन लाए हैं, आधी यानी ऐसी बोट है कि वो सबमरीन भी है और बोट भी है, उसमें भी बैठ करके नीचे नजारा करते हैं तो जंग दरिया के अंदर की अजीब अजीब मखलूकात देखने को मिलती है। और न्यूजीलैंड के अंदर दरिया की पानी के अंदर एक रेस्टोरेंट बनी हुई है, पानी के अंदर चारों तरफ कांच की, उसमें बैठ के खाओ आप मजे से और मखलूकात भी देखते रहो। ये सब मुशाहदात है, देखी हुई चीजें। तो अजीब अजीब मखलूकात अल्लाह की वहां देखने को मिलती है। तो कहा 400 जमीन में 600 समंदर के अंदर अल्लाह की अजीब मखलूक। और देखो ये कसरत की तरफ भी इशारा हो सकता है कि अल्लाह ताला की बेशुमार अलग अलग किस्म की मखलूकात जंगल और समंदर के अंदर है। फिर अजीब बात फरमाई कि इस उम्मत में सबसे पहली हलाक होने वाली चीज वो टिड्डी होगी, यानी टिड्डियों का खात्मा होना शुरू होगा और समझो कि अब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मखलूक खत्म होना शुरू होगी। जब टिड्डियां हलाक हो जाएगी तो फिर दूसरी उम्मतें भी हलाक होना उसके बाद शुरू होगी। का निजाम इस सिल की, जैसे कि धागा टूट जाता है और दाने कैसे एक के बाद एक निकलना शुरू हो जाता है, इस तरीके से टिड्डी मरेगी, फिर दूसरी मखलूक मरेगी, फिर तीसरी मखलूक मरेगी, फिर चौथी मखलूक मरेगी। इसीलिए टिड्डियों का खात्मा शुरू हो तो कयामत की इब्तिदा ये समझने का हो। लगता है ऐसा कि हजरत उमर को इसके लिए भी फिक्र हुई हो कि भाई टिड्डियां अलग हो गई तो समझो कि अब कयामत की शुरुआत हो गई, इसीलिए तहकीक कराओ कि टिड्डियां है कि खत्म हो गई। चलो टिड्डी जी
باب العلامات بين هذه الساعة وذكر الدجال قال المصنف والفصل الأول
باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال یہاں علامات سے مراد ہے علامات کبرا قیامت کی آخری بڑی بڑی نشانیاں مراد ہے جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی بڑی بڑی نشانیاں تو جو علامت قیامت سے بالکل پہلے ظاہر ہوگی وہ بڑی بڑی نشانیاں اور دجال کا تذکرہ وذکر الدجال اور دجال کا تذکرہ دیکھو لفظ دجال نمبر ایک دجل سے مشتق ہے دجل کے معنی آتے کسی چیز کو خلط ملت کر دینا آپس میں ملا دینا اور دجال جو ہے اپنے دھوکے اور فریب کے ذریعے سے حق اور باطل صحیح اور غلط کے درمیان میں ایسا خلط ملت کرے گا کہ انسان یہ پہچان نہیں سکے گا کہ رب حقیقی اور بناوٹی فرق نہیں کر سکے گا جو کمزور لوگ ہیں وہ اسی دجال کو رب ماننے لگیں گے اور رب حقیقی کو بھول جائیں گے تو دجال کا معاملہ ایسا ایسی چیزیں وہ دکھلائے گا کہ جس کے اندر حق باطل صحیح غلط سب آپس میں کھلت ملت گوڑ موڑ ملا جلا ہوگا نمبر دو دجل البعیر کہتے ہیں پورے اونٹ کے اوپر جو ہے تاڑکول یا مہندی لگا دے رہے تو اس صورت کے اندر دجال کا معنی یہ ہوگا کہ جس طرح پورے اونٹ کے اوپر تاڑکول لگا دیا جائے، ڈامر لگا دیا جائے، اس طریقے سے دجال کا فتنہ پورے عالم کے اوپر ہوگا، پورے عالم کو محیط ہوگا، چاہے وہ خود ہر جگہ نہ جاوے. دجال ہر جگہ نہیں جائے گا، بڑے بڑے شہروں میں ہی جائے گا، بڑی بڑی جگہوں پر بھی جائے گا، لیکن اس کے فتنے کے اثرات ہر جگہ کے اوپر پہنچ جائیں گے. جیسے کورونا ہر جگہ نہیں گیا، لیکن اس کا اثر تو گاؤں میں بھی گیا، دیہات میں بھی گیا، ہر جگہ لاک ڈاؤن کا اثر گیا. نمبر تین، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی ہے جھوٹ، اور دجال جو ہے بڑا جھوٹا ہوگا. نمبر چار، اس کا معنی ہے سونا، ذہب کے معنی میں بھی آیا ہے، اور دجال کے ساتھ سونا چاندی اور پیسوں کا خزانہ ہوگا، اس اعتبار سے اس کو دجال کہا جاتا ہے. بہرحال دجال بڑا دھوکے باز، بڑا فریبی، بڑا مکار، اس کے اعتبار سے فعالن کے وزن کے اوپر یہ صیغہ ہے دجالن، بڑا دھوکے باز، بڑا مکار، بڑا فتین، تو اس کا تذکرہ بھی جو ہے یہاں پر کیا جا رہا ہے. جی.
وروي عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال أطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنا لم تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطل الناس إلى محشرهم، وفي رواية نار تخرج من قال عدن تسوق الناس إلى المحشر، وفي رواية في العشرة وريح تلق الناس في البحر. رواه مسلم رحمه الله.
سب سے پہلی روایت لائے حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے اور کوئی شخص آ گیا تو کہیں گے اطلع الرجل علینا، ایک آدمی ہمارے درمیان نہیں تھا، وہ ہمارے درمیان حاضر ہو گیا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تشریف لائے، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، واو حالیہ، حال یہ ہے کہ ہم قیامت کا آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے. ایسے مطلق ہے نَتَذَاكَرُ، کسی چیز کا ہم مذاکرہ کر رہے تھے آپس میں. فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تذکرون، تم کس چیز کا مذاکرہ آپس میں کر رہے ہو؟ قالو، صحابہ نے کہا، نذکر الساعۃ، ہم قیامت کا مذاکرہ کر رہے ہیں، ہم قیامت کا مذاکرہ کر رہے ہیں. دیکھو حضرات صحابہ کرام کو بھی قیامت کا فکر لاحق تھا، اس لیے وہ آپس کے اندر مذاکرہ کر رہے تھے کہ بھائی قیامت کی کیا تیاری کی، کیا ہے کیا نہیں ہے. قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قیامت کے مذاکرے کو سن کے ارشاد فرمایا، انہا لن تقوما، قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو، حتیٰ ترو قبلہا عشر آیاتن، 10 بڑی بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو قیامت سے پہلے، اس سے پہلے قیامت آنے والی نہیں ہے. فذکر الدخان، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کا تذکرہ فرمایا. اب یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھو کہ یہاں قیامت کی جو پہلی علامت بیان کی گئی دھواں، تو یہ دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان اس دھوئیں کی تفسیر کے بارے میں اختلاف رہا ہے. قرآن میں بھی آیت ہے نا، یوم تاتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، تو اس آیت کی تفسیر میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف یہاں پر بھی ہے. دو جماعت ہے صحابہ کی. نمبر ایک، بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ کہنا ہے کہ ہجرت کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے, اور ہجرت کو اختیاری تھوڑی تھی, استراری تھی, مکہ والوں کے مظالم کی وجہ سے حضور کو ہجرت کرنی پڑی. اب جب حضور تشریف لے آئے اور پھر بھی مکہ والوں نے ستانے میں کوئی کمی نہیں کی, بدر, احد, احزاب, یہ سب جنگیں کیوں ہوئی؟ ہجرت کے بعد بھی انہوں نے حضور کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا فرمائی, اللہم اجعلها سنین کسنی یوسف, اے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جس طریقے سے قحط اور دکاڑ پڑا تھا, ان مکہ والوں کے اوپر بھی قحط کا عذاب مسلط فرمائیے. یہ بدعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو مکہ والوں کے اوپر سات بڑا خطرناک قحط آیا, بڑا عجیب قحط آیا, بارش رک گئی. اور ادھر یمامہ کے سردار حضرت سمامہ ایمان لے آئے, اور یمامہ سے مکہ والوں کا غلہ آتا تھا اور سمامہ ایمان لے آئے, اس لیے یمامہ سے آنے والا غلہ بھی بند ہو گیا. تو ایک طرف قحط, دوسری طرف یمامہ سے آنے والا غلہ بند, تو مکہ والوں کی تو جو کھٹیا کھڑی ہو گئی, بڑے ٹینشن میں کیا کرے کیا کرے. حالات ایسے کھڑے ہو گئے کہ مکہ والوں کو مردار کھانے پڑے, مردار جانور اور چمڑے اور کھال وہ لوگ کھاتے تھے, ایسے حالات مکہ والوں کے اوپر کھڑے ہو گئے. اور جب انسان کو بھوک لگتی ہے, بھوک شدت کو پہنچ جاتی ہے, تو ایسے موقع کے اوپر آدمی جب اوپر نظر اٹھاتا ہے تو بھوک کا پہلا اثر نگاہوں پر پڑتا ہے, آدمی کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے, اس لیے زیادہ بھوکے نہیں رہنا چاہیے, اور جو ہے 11 مرتبہ بھی نہیں کھانا چاہیے. میں ہمارے طلبہ کو وہاں کہا کرتا ہوں کہ تم لوگ 11 مرتبہ کھاتے ہو, گن لو آپ, طلبہ کا کھانا 11 مرتبہ ہی ہوتا ہے. فجر کے بعد مدرسے میں چائے روٹی, پھر 9 بجے کھمن, پھر 11:30 بجے کھانا, پھر کھانے کے بعد مدرسے کے گیٹ پر فروٹ کی لاری آتی ہے وہ, پھر ظہر کی نماز کے بعد چائے بسکٹ, پھر عصر کے بعد مطبخ میں کھانا, پھر عصر کے بعد گاؤں میں تفریح کے لیے نکلیں گے تو پھر اور ناشتہ, پھر عشاء سے پہلے پہلے چائے بسکٹ, پھر عشاء کے بعد پھر کینٹین میں کھانے کے لیے جاتے ہیں. کل 11 مرتبہ طلبہ کھاتے ہیں روزانہ. عام انسانوں کی حقیقت منطق میں آپ نے پڑھی ہے حیوان ناطق, اور طلبہ کی حقیقت ہے حیوان عاقل, یاد رکھنا. تو جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر نگاہوں کے اوپر پڑتا ہے. تو یہ مکہ والوں کو ایسی بھوک کا ماحول ہو گیا کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے تو آسمان تک نگاہیں نہیں پہنچتی تھی, بیچ میں ان کو نگاہ کی کمزوری کی وجہ سے دھواں 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 جیسا لگتا تھا. تو یہ دھوئیں سے مراد کیا, بھوک کی شدت قحط کی وجہ سے, جس کی وجہ سے نگاہیں کمزور ہو گئی, اور نگاہوں کی کمزوری کی وجہ سے جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو دھندلا دھندلا نظر آتا, دھواں دھواں نظر آتا, وہ دھواں آیت کریمہ کے اندر مراد ہے. بعض حضرات نے اس کی توجیہ یوں کی کہ جب بارش کی قلت ہو جاتی ہے اور ہوا کے اندر خشکی ہوتی ہے, دیکھو یہ فضا ہے نا, تو فضا کے اندر تری کتنی ہے, خشکی کتنی ہے. آپ گجراتی اخباروں کے اندر روزانہ کی موسم آتی ہے, اسی طریقے سے ٹی وی میں نیوز پر بھی موسمیات کی خبریں آتی ہیں, تو اس میں آئے گا کہ آج جو ہے فضا میں تری یعنی بھیج کتنا ہے اور کتنی خشک آج ہوا چل رہی ہے. ہمارے جو علاقے ہیں, ہمارے علاقوں کے اندر فضا اور ہوا خشک تر ہے, تر بھیج والی, اور یہ کچھ ہے, راجستھان ہے, وہاں کی ہوائیں خشک ہیں, وہاں بھیج نہیں ہے. تو جب فضاؤں کے اندر جو ہے بارش کی کمی ہو یا بارش بالکل نہ ہو تو یہ ہوا اور فضا خشک ہو جاتی ہے, اور ایسی خشک فضا کے اندر جب آدمی اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو سب دھندلا دھندلا غبار آلود نظر آتا ہے. تو کہا وہ مراد ہے. نمبر 3, بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جب شر اور برائی کا ماحول غالب آ جائے تو تو عرب لوگ اس کو دخان سے تعبیر کرتے ہیں. غالب شر کو عرب لوگ اپنے محاورے میں دھوئیں سے تعبیر کرتے ہیں. گویا اس جماعت کی رائے یہ ہے کہ یوم تاتی السماء بدخان مبین, اور حدیث میں جس دھوئیں کا تذکرہ ہے وہ دنیا میں ہو چکا, وہ دنیا میں ہو چکا اس جماعت کی رائے کے مطابق. اور دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اور حدیث کے اندر جو دھواں ہے وہ دھواں دوسرا ہے. کون سا دھواں ہے؟ کہا قیامت سے پہلے پہلے ایک خطرناک دھواں نکلے گا, اور وہ دھواں ایسا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب پوری دنیا کے اندر وہ دھواں چھا جائے گا, پورے عالم میں وہ دھواں چھا جائے گا, اور 40 دن اور رات تک وہ دھواں پوری دنیا کے اندر چھایا ہوا رہے گا. لیکن کافروں کو بڑا تکلیف دہ ہوگا, کافر لوگ اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہوں گے, اور ایمان والوں کو نزلے زکام کی طرح وہ دھواں ہوگا, بہت آسان ہوگا ایمان والوں کے لیے, اور کافروں کے لیے وہ بڑا پریشان کرنے والا ہوگا. تو دوسری جماعت کی رائے کے مطابق وہ دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ہیں, اور پچھلے دنوں میں ایسے واقعات ہوئے اور ہو رہے اور ہوں گے.